الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو سبحان الله عما يشركون. هو Yeah. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آنکھیں رو کہ سجانے والے, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے والے, جانے والے نہیں آنے والے, جانے والے نہیں آنے والے. کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے, کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے, ارے او چھا چھانے والے, ارے او چھاؤنی چھانے والے. یہی تجھ کو دھن, یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا تماشا نہیں ہے. کوئی دن میں یہ سرا اجڑ گئے, ارے او چھاؤنی چھانے والے, ارے او والے.
بے نشاں کیسے کیسے مکی ہو گئے نا مکہ کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے زمین کا تماشا نہیں ہے کوئی دن میں یہ سرا اجڑ گئے ارے او چھاؤنی چھانے والے پھر نہ کر وٹنی مدینے کی طرف پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے ارے چل اور وہی دھوم ان کی غیر ماشاء اللہ وہی دھوم ان کی غیر ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے
اگلے یعنی پچھلے پہلے اصل اردو میں اگلے کا مطلب پچھلے پچھلے کا مطلب اگلے تو اعلیٰ حضرت نے اصل اور صحیح اردو استعمال فرمائی ہے ہمارے آپ یہ غلط الام ہو گیا کہ اگلے زمانے کے مراد ہوتا ہے جو آئیں گے ماشاءاللہ حاجی امین صاحب کی آمد مرحبا امین بھائی یہاں قریب آ جانا کیا فرماتے ہیں اعلیٰ
حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے
قیامت کے حوالے سے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں راشد بھائی کیا فرمائیں گے بنیادی طور پر پہلے عقیدہ آپ بتائیں کہ کیا ہمارا بلیو ہونا چاہیے اس بارے میں قیامت کے دن کے بارے میں ڈے آف ججمنٹ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اشفاق بھائی قرآن پاک کی درجنوں آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ میں اس دن کا بیان کیا گیا ہے اور اس دن کی جو ہولناکیاں ہیں اور اس دن کی جو عظمت ہے اس کا بیان ہمیں بڑی وسعت کے ساتھ ملتا ہے ابتدان میں اشفاق بھائی ذکر کروں گا ضروریات دین یہ کیا ہوتے ہیں ضروریات دین کی کی تعریف امام علیہ سنت نے فرمائی، دیگر علماء نے بھی فرمائی، یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا انکار کرنا یا جس میں ذرا برابر شک کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بندہ جو دائرہ اسلام میں رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے، تو وہ ضروریات دین کو ماننے کی بنیاد پر رہتا ہے، اور انہی ضروریات دین میں سے ایک چیز قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا بھی ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ امام علیہ سنت فتاوی رضویہ میں اپنے رسالے الجود الحلوب میں دوران بحث فرماتے ہیں کہ فسرت الضروریات بما یشترک فی علمہ الخواص والعوام، کہ ضروریات دین سے مراد وہ ضروری دین کی باتیں، وہ ضروری دین کے مسائل جنہیں خواص اور عوام سب جانتے ہیں۔ خواص سے مراد علماء ہیں، اہل علم ہیں، اور عوام سے مراد وہ دینی طبقہ ہے، وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے کہ جو علماء سے مربوط ہے، کتب کا مطالعہ کرتا ہے، دین کا رجحان رکھنے والا ہے، اس سے مراد وہ ہوں گے۔ ضروریات دین ایسی چیز ہے کہ جس میں ادنا برابر شک کرنا یا کوئی اور معنی بیان کرنا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کی امت نے جو معنی سمجھا کسی بھی لفظ کا، قرآن پاک کی آیات ہوں، احادیث ہوں، ضروریات دین میں جنت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہے، تو ان چیزوں کا جو معنی ساری امت نے لیا ہے، ساری امت نے سمجھا ہے، اسی ماننا کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر اپنی طرف سے تاویل کرے تو اس کی تاویل بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ضروریات دین کا مسئلہ اتنا نازک اور اتنا حساس ہوتا ہے۔ قیامت ہے کیا؟ کہ ایک دن ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اور قیامت کے لیے عموماً دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، حشر و نشر۔ نشر کیا ہوتا ہے؟ کہ جب سب ختم ہو جائیں گے تو اب موت کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا، یہ ہوتا ہے نشر۔ اور حشر کیا ہے؟ کہ سب کو میدان قیامت کی طرف ہانکا جائے گا اور سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور اشفاق بھائی، سور جو پھونکا جائے گا، کیونکہ قیامت سے اس کا بڑا تعلق ہے، سور کے بارے میں ایک صحابی نے بارگاہ رسالت سے استفسار کیا کہ سور کیا ہے؟ مس سور، یا رسول اللہ، یہ سور کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السور قرن ينفخ فیہ، سور ایک ایسا سینگ ہے کہ جس میں پھونکا جائے گا۔ اور وہ سور کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کا دائرہ کتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان کی چوڑائی جو ہے وہ اس کو گھیر لے۔ رب تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ بنیادی طور پر دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور بعض روایات میں تین مرتبہ کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ زندوں کو مارنے کے لیے ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے، قیامت بپا ہونے سے پہلے جو زمین پر موجود ہوں گے انہیں فنا کرنے کے لیے پہلا سور پھونکا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، اور نفخہ ثانیہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس سور کے پھونکنے سے کیا ہوگا کہ ساری روحیں جو ہیں وہ میدان محشر کی طرف آئیں گی۔ اور یہاں پر یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا، جو سب موجود ہوں گے، تو صرف روحوں کا حشر نہیں ہوگا بلکہ جسموں کا بھی ہوگا۔ یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ جس طرح روحوں کا حشر ہونا ضروریات دین کا حصہ ہے، اسی طرح جسم اٹھائے جائیں گے، اور دنیا میں جو روح جس جسم میں تھی، قیامت کے دن بھی وہ روح اسی جسم کے ساتھ اٹھائی جائے گی، کوئی اس میں تغیر و تبدل، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ جب دوسرا نفخہ پھونکنے کا حکم فرمائے گا تو ساری مخلوق رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔
سبحان اللہ، یہ تو آغاز ہے، اور اس طرح سے قیامت برپا ہوگی، اور عقائد میں ہمیں یہ اپنا ذہن رکھنا چاہیے۔ اچھا امین بھائی، قیامت کے بارے میں بعض لوگ اپنے تھاٹس کا، اپنی لاجک کی بات کرتے ہیں، بعض اوقات وسوسوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور قیامت کے بارے میں الٹی سیدھی، جیسے کہ ایک انہوں نے بھی وضاحت کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف روحوں کا ہو جائے گا، یہ جسم کا کوئی وہ نہیں ہے، دوبارہ اسے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک نے بھی لاجک سے بھی سمجھایا کہ تم یہ جو سمجھتے ہو دوسری بار تم نہیں زندہ کیے جا سکتے، جس نے پہلی بار زندہ کیا وہی زندہ کر رہا ہے نا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلی بار جس نے کر دیا زندہ، وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو عقل ہے، عقل کا استعمال اس جگہ پہ کیسے کیا جائے؟
اصل میں بنیادی طور پہ جو مسلمان ہے وہ تو قرآن و حدیث کو ہی فالو کرے گا، کہ قرآن و حدیث میں جو اس کو تعلیمات ملی ہیں اسی پر اس کو عمل کرنا ہے۔ دیکھا یہی جاتا ہے، جو عام طور پر بھی ہم نے امیر علیہ سنت سے بھی یہی سیکھا ہے کہ اس میں صحبت بڑی مؤثر ہوتی ہے، کہ اگر انسان اچھی صحبت ہی اختیار کرے گا تو وہ کسی طرح سے بھی ظاہر وہ وسوسوں کا شکار ہی نہیں ہوگا۔ اور انسان جب اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ کی ذات میں بھی وہ مختلف وسوسوں کا شکار ہو کر یہاں تک کہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہ کہ عقل سلیم عطا فرمائے, اور یہ کہ اچھوں کی صحبت. اور امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ کئی باتوں کو مطلب آپ جس انداز سے سمجھاتے ہیں
جی
تو وہ ایک بڑا منفرد انداز ہوتا ہے اور سمجھ میں آنے والی چیز ہوتی ہے نا, کہ بھائی جب قیامت کا جو قرآن و حدیث سے جو ہمیں احکامات ہیں اس کو ماننا بھی ہے اور پھر اس کی تیاری بھی کرنی ہے.
بالکل.
جو سوالات ہوں گے تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے.
ماشاء اللہ, آپ ویسے بھی مختلف موضوعات پر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے اچھے واقعات لے کر آتے ہیں. کس سے لے کر آتے ہیں, کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ اس موضوع پر بھی کوئی لائے کیا؟
امیر علیہ سنت نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی بازار میں ایک دکاندار کے پاس گئی اور اس نے جا کر کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں ایک الو بھی دیتے ہیں.
اچھا,
اور تم میرے لیے الو کا انتظام کر دو, میں تم سے الو جو ہے وہ 100 روپے میں خریدوں گی. اچھا, دکاندار بھی بڑی عجیب چیزیں ہوتے ہیں کہ اگر اس کو 2 پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے نا تو وہ شرٹ بیچنے والا بھی بعض اوقات کہتا ہے ذرا ٹھہرو میں بنیان لے کر آ جاتا, کیونکہ اس کو 2-5 روپے چاہیے ہوتے ہیں.
صحیح, دوسری دکان سے لے آتا,
دوسری دکان سے پکڑ کے لے آتا ہے کہ یار آج مندا ہے, چلو آج بنیان بھی بیچ دیں گے, شرٹ تو بیچتے رہتے ہیں. تو وہ دکاندار سوچنے لگا کہ یار الو تو 5-10 روپے کا ملتا ہے, یہ 100 روپے کا خریدے گی. تو اس نے کہا محترمہ آپ 2 دن کا ٹائم دے دیں, میں آپ کے لیے الو خرید کے مطلب انتظام کر دیتا ہوں.
اچھا,
عورت وہاں سے چلی گئی. کہ ٹھیک ہے میں 2 دن بعد آتی ہوں. وہ تھی وہ چالاک, اس نے گھر جا کر اپنے ملازم کو الو دیا اور کہا کہ تم یہ الو لے کر بازار جاؤ, اور بازار جا کر تم جب اس طرح مارکیٹ میں گھسو گے اور جیسے ہی فلاں دکان کے سامنے سے گزرو گے نا یہ تمہیں آواز دے گا.
اچھا,
یہ الو سے بیچ دینا.
صحیح,
مگر خبردار 50 سے کم نہیں بیچنا.
اچھا,
ملازم لے کر چلا مارکیٹ گیا, جیسے ہی دکان کے سامنے سے گزرا تو یہ تو ویسے انتظار میں تھا کہ کوئی الو ملے کہیں سے. تو اس نے کہا ارے بھائی الو بیچو گے؟ اب وہ مڑا, اس نے کہا جی بالکل بیچوں گا. کتنے کا ہے؟ 80 روپے کا. اب جیسے ہی 80 روپے سنے تو وہ تو غصے میں, اگر تیرا دماغ خراب ہے,
10 روپے کا ملتا ہے,
5-10 روپے کا الو ہوتا ہے, 80 روپے. اب دونوں میں بحث شروع ہو گئی. تو ملازم کہنے لگا بھائی دیکھ 50 کا لینا ہے تو لے ورنہ میں جا رہا ہوں. تو دکاندار سوچنے لگا کہ یار اگر 50 کا لے بھی لوں گا سکے کا تو 100 کا, 50 تو بچی جائیں گے, تو یار چلو لے لیتے ہیں. اس نے لے کر رکھ لیا. اب 2 دن جب گزرے تو عورت گزری بازار میں, اس کی دکان کے سامنے سے جب گزری تو اس نے آواز لگائی محترمہ الو تو لیتی جاؤ. اب اس عورت نے غصے سے اس کو دیکھا, وہ شرم نہیں آتی راہ چلتی عورتوں کو آوازیں لگاتے ہو؟ اب تو سارا مارکیٹ جمع ہو گئی اور سارے دکاندار آ گئے کہ عورت کیوں برا بلا کہہ رہی ہے. تو اس نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ بڑی عجیب عورت ہے, 2 دن پہلے ہی آ کر اس نے ہمیں کہا کہ بھائی میری بیٹی کی شادی ہے اور ہم جہیز میں الو بھی دیتے ہیں, میرے لیے الو کا انتظام کر دو, میں 100 روپے میں خریدوں گی. آج میں نے اس کے لیے الو کا انتظام کیا اور جب اس کو آواز لگا رہا ہوں تو یہ شور مچا رہی ہے. تو سارے دکاندار اس کو لعنت ملامت کرنے کے, بے وقوف
کون
ذرا کچھ عقل سے کام تو لے, کبھی کوئی جہیز میں الو بھی دیتا ہے؟ تو یوں سارے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوا اور 50 روپے کا نقصان
بھی ہوا.
تو امیر علیہ سنت نے واقعہ بیان کیا. اب اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو فرمایا کہ اسی طرح شیطان جو ہے وہ ہم سے دنیا میں یہ مسئلے مسائل کراتا ہے, گناہ کراتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑے گا اور ان گناہوں کی سزا بھی ملے گی.
اللہ,
یعنی کانسیپٹ جو ہے نا قیامت کا, یہ ہمارے سامنے مطلب کلیئر کیا کہ یہ جو چیز ہے نا,
ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مزے کی چیز ہے, بہت اچھا ہے, بہت بڑا کام کر رہا ہوں. پتا چلا وہ جو کر رہا تھا اس سے تو دنیا بھی خراب ہو گئی, آخرت بھی.
قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے.
بے شک
یہ حقوق العباد کے معاملات میں ڈراتی ہے روایت.
اللہ,
اور پھر جب اپنے اعمال کا حساب کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی چیز ڈراتی ہے. تو جو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر کے اس پوچھ گچھ والے دن کے لیے تیاری کرتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں وہ کامیابی زندگی کر سکتا ہے. اور یہی اس کے اوپر وہ لگامیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو گناہوں سے بھی بچائیں گی اور نیکیوں کی طرف راغب بھی کریں گی.
سبحان اللہ, 13ویں پارے کی آیت مبارکہ یہاں مجھے یاد آ گئی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. شیطان کہے گا اس دن قیامت کے دن لوگوں سے جو اس کے پیچھے چلے تھے کہ جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا نا وہی سچا تھا, ووعدتکم فاخلفتکم جو میں نے وعدے کیے تھے نا وہ سب غلط تھے. تو وہی آپ کے واقعے والی بات کہ وہ پھر وہاں شرمندگی ہوگی, ارے ہمیں تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا وہ ڈالا تھا, پتا چلا جو ہم نے سوچا تھا شیطان کے پیچھے چلے تھے وہ غلط تھا. اچھا یہ جو واقعہ اس سے تو یہ محاورہ نہیں بنا الو بنانا,
میرے تو امیر حسن کا آڈیو بیان تھا اس کا نام جہیز کا الو, کیونکہ امیر علیہ سنت کا بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز رہا ہے کہ بعض واقعات سنا کر آپ جب یہ تربیت فرماتے تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کانسیپٹ اس طرح.
کچھ کالز دے دیجیے.
عموماً کہا جاتا ہے کسی کے لین دین پہ یا کوئی معاملہ ہو کہا جاتا ہے کہ میں فلاں چیز تم سے قیامت کے روز وصول کروں گا, آگے سے کہنے والا کہتا ہے جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی. اللہ ایسا اس کا کہنا کیسا؟
اللہ اکبر. قیامت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور قیامت کے معاملے پہ جرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھی جائے گی وغیرہ. استغفر اللہ.
یہ
سخت جملے ہیں
بالکل. جس طرح اس طرح کی کالیں آ رہی ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا اور ہمیں مشاہدہ بھی ہمارا کہ قیامت کے متعلق جب بات ہوتی ہے نہیں کہ قیامت پر ٹال دیتے ہوں ماذا اللہ, کسی کا دل دکھا دیا تو ٹھیک ہے بھائی قیامت میں دیکھ لیں گے. اچھا مال کسی کا دبا لیا تو کہتے ہیں میں قیامت میں لے لوں گا, ٹھیک ہے قیامت میں لے لینا.
اللہ
کا خود ایک واقعہ ہوا, ایک مرتبہ میں پیسے لینے گیا, اس میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ درس بھی ہے کہ میں نے اس سے لی تو بینک سے بعض اوقات جو پیسے ملتے ہیں اگر آپ نے کیش کرائے تو اس میں گڈی مکمل مل جاتی ہے, اگر آپ نے 50,000 کے لیے 10,000 کے لیے جو بھی نوٹ آپ نے لیے اگر اس پر اسٹیمپ لگا ہوا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بنچ کیا ہوا, اس کا بنچ بنا ہوا ہے, اور بعض کھلے پیسے ہوتے ہیں مثلا آپ نے 20,000 روپے لیے تو اگر اس کو آپ اچھی طریقے سے کاؤنٹ کریں اور جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرنی ہوگی, نوٹوں کی بھی پہچان جعلی نوٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی میں نے کسی پارٹی کو چیک دیا اپنے کاروبار کے حوالے سے, اس نے کہا یار زیادہ پیسے تو ہیں نہیں 38 ہی ہیں آپ کیش کرا کے دے دیں مجھے. قریبی بینک تھا میں چلا گیا, جب میں بینک میں پہنچا تو اس نے مجھے دے دیے پیسے, میں نے کاؤنٹ کیے جلدی سے اور انہوں نے دے دیے. اب جب اس نے لیے تو مجھے فوراً کہا کہ اس میں ایک نوٹ جعلی ہے, میں فوراً پلٹا بینک پر تو اس نے کہا یار آپ تو جو ہے آپ بینک سے باہر نکل چکے تھے, اب میں یہ آپ کو واپس نہیں کر, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی والا نوٹ ہے. اب اگر میں وہاں پلٹتا ہوں جن کو دیے تھے وہ انکار کر رہے ہیں, تو بینک والے کو میں نے جب بات کی تو کہنے لگے بھائی میں ذمہ دار ہوں اگر قیامت کا معاملہ ہوگا نا تو میں آپ کو سونے کا دوں گا, یہ سارے جو ہے معاملہ یہ پیسے سونے کے دوں گا میں آپ کو, سونے کی اینٹیں دوں گا میں آپ کو. تو اس طرح آسانی سے قیامت کا ذکر کرنا اور قیامت میں دینے کی بات کرنا حالانکہ وہاں کیا ہوگا معاملہ. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صورتوں کا ذکر فرمایا خصوصاً سورہ ہود کا, اور بھی کئی صورتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا.
اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. پھر سورہ جو ہے اذ الشمس کورت, اسی طرح اگر قیامت کے متعلق پڑھنا ہے تو اذ السماء انفطرت اور اس طرح اذ السماء انشقت, ان صورتوں کا مطالعہ کیا جائے, اس کا ترجمہ پڑھا جائے. حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ روز قیامت کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ اذ الشمس کورت, سورہ اذ السماء انفطرت اور سورہ اذ السماء انشقت پڑھے.
اللہ واقعی
اس کی تلاوت کرے, پھر اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھے جائیں, ہمارا عربی تو جانتے نہیں ہے. بار بار پڑھنے سے قرآن مجید کی ان آیات کو اور ان صورتوں کو قیامت کا اور ان احادیث کا جس میں قیامت کا ذکر ہے, اور ذکر کیا ہے قیامت میں بہت سارے معاملات ہیں. دیکھیں قیامت کی گرمی کا بھی بیان ہے, پھر پل صراط کا بھی بیان ہے کہ جب جو ہے, اور اسی طرح قیامت کے پسینے کا بیان ہے کہ لوگ بقدر گناہ ان کے پسینے نکل رہے ہوں گے, بعض کے ٹخنوں تک ہوں گے پسینے, بعض کے گھٹنوں تک ہوں گے اور بعض کے منہ تک پسینہ آ جائے گا, یہاں تک بیان فرمایا. پھر پل صراط کا بیان ہے کہ پل صراط پر جو جہنم پر رکھا گیا ہے اور لوگ کٹ کٹ کر پورے صراط سے گزر رہے ہوں گے.
اللہ
تو جو ہے وہ قیامت کے ان تمام معاملات پہ غور کرنا ہے. قیامت کی گرمی کا اس وقت کیسی گرمی ہوگی, امام اہل سنت فرماتے ہیں نا, آپ نے بہت سارے اشعار میں اس کے اندر ذکر فرمایا قیامت کا اور دعا فرمائی قیامت کی گرمی کے حوالے سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گرمی ہے
محشر سے جب بھڑکے بدن
دامن
محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. تو یہ تمام واقعات بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں توجہ نہیں ہوتی, مرنے پر کچھ غور کر لیا جاتا ہے, مرنے کے بعد پھر قبر کا معاملہ اور قبر کے بعد پھر حشر کا معاملہ ہے, جو ججمنٹ ہے, ججمنٹ کا دن ہے, اس دن سب نے حساب کتاب دینا ہے, اس دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے اعضا جو ہم نے جو کچھ کیا ہے نا وہ اعضا گواہی دیں گے. اگر زمین پر گناہ کیا ہے وہ زمین کی پشت گواہی دے گی, ہاتھ سے گناہ کیے ہیں ہاتھ سے ظلم کیا ہے ہاتھ گواہی دیں گے, پاؤں گواہی دیں گے, سب جو ہمارے اعضا جسم کے ہیں وہ گواہی دیں گے. اور ہم اس وقت انکار نہیں کر سکتے. تو قیامت کے دن کو بھولنا نہیں ہے, یاد رکھنا ہے.
اس دن سوالات کیا ہوں گے؟ اس دن کے کچھ سوالات بتائیں گے حضور. منیم بھائی.
اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی, کل قیامت والے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے پانچ سوال نہیں کر لے گا.
اللہ,
حدیث پاک میں بھی آتا ہے, ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا عن عمری ہی, عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری, زندگی پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ہم حساب کریں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے تو کن حالات میں گزر رہا ہے, آیا اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے یا دنیاوی معاملات کے اندر گزر رہا ہے, کسی کو تکلیف دینے کے اندر گزر رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزر رہا ہے, ایک سوال یہ ہوگا. اسی طرح دوسرا سوال ہوگا عن شباب ہی, جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی تو نے کہاں گزاری ہے. روایات میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے, اور جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے ان کو دنیا کے سارے سکھ بھول جائیں گے, اور جنتیوں کو جنت کے اندر کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں حدیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جنتوں کو جنت کے اندر صرف ایک چیز کی حسرت ہوگی کہ ہمارے وہ لمحات جو اللہ کے ذکر میں نہیں گزرے وہ ضائع ہو گئے, وہ غفلت کے اندر گزر گئے. کاش کہ وہ لمحات جو ہمارے غفلت کے اندر گزرے, کاش وہ ہمارے لمحات اللہ کے ذکر میں گزر جاتے. تو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیری جوانی کہاں گزری, اور ان مال ہی, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مال کو کہاں سے کمایا, مال کہاں سے کمایا. آج ہم غور کریں, ہمارے ہاں تو یہ کلیہ بن چکا ہے کہ بس مال آنا چاہیے, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کی جاتی.
چار سوال ہو گئی
یہ, یعنی تیسرا سوال تھا مال کہاں سے کمایا, چوتھا سوال یہ ہوگا مال کہاں خرچ کیا, کہاں خرچ کیا یہ بھی ایک سوال ہے نا. بسا اوقات گناہوں کے معاملات میں خرچ کیا یا اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر دیا. مال کی بھی مال مطلق مضموم تو نہیں ہے, یہی مال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب مال کا تذکرہ آتا ہے تو سخاوت ذہن میں آتی ہے اور ان کا مقام ذہن میں آتا ہے, اور جب یہی مال قارون کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے تو بدبختی سامنے ذہن میں آتی ہے.
پانچواں سوال,
پانچواں سوال ہوگا عن علم ہی, اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. آج ہمارے پاس علم ہوتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے, پھر بھی کر رہے ہوتے.
عبدالحبیب بھائی کیا فرمائیں گے قیامت, روز قیامت؟ ہم نے کچھ اس کے بنیادی معاملات پہ بات کی, کیسے قائم ہوگی, سور پر بات ہوئی, قیامت کے دن کے کچھ احوال اگر آپ ارشاد فرمائیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے.
سبحان اللہ.
تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے, اس کو اپنا لیں. آقا فرماتے تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. اب آقا کے ہی جو ساتھ ہو گیا پھر تو کام ہو جائے گا.
مصافحہ کی وہ
فضیلت, ہاں 50 بار درود پاک پڑھے تو میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا.
ظاہر ہاتھ ملا لے
ختم,
کیا اس کو
محشر ہے اگر محشر, کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے سناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں.
لیکن اس میں اگر بزرگوں کی سیرت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں نا, تو جیسا کہ ان کی سیرت کا ایک عجیب انداز, بزرگوں کی سیرت میں تو ایک ایسے عجیب و غریب انداز پڑے. امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں لکھا یہ واقعہ ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ حمام میں غسل کے لیے جانے لگے تو مالک حمام نے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ کو اگر حمام میں جانا ہے تو آپ کو اس کا کرایہ دینا پڑے گا. اور آج کل ہم بھی اگر بازار میں کہیں وہ بات کرنا ہو, ہم کو نہانا ہو, تو ہم ظاہر جاتے ہیں تو کچھ پیمنٹ دی جاتی ہے. تو اس شخص نے جب یہ کہا تو ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ نے کہا کہ میں تو مسکین ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مالک حمام نے کہا کہ پھر تو آپ اس میں جا کے داخل نہیں ہو سکتے, آپ کو نہانے کی میں اجازت نہیں دوں گا. تو ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ رونے لگے, زارو گتار رونے لگے. مالک حمام پریشان ہوا, کہنے لگا حضرت آپ کو نہیں پیسے دینے نہ دے, رونا دھونا تو بند کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا, میں اس بات سے نہیں رو رہا ہوں, تو نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا, مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی. تو کہا حضور اس میں آخرت کا قیامت کا کہاں تذکرہ ہے؟ تو کہا کہ یہ حمام جس میں فاسق بھی نہاتا ہے, چور بھی نہاتا ہے, ڈاکو بھی نہاتا ہے, جب اس میں داخل ہونے لگا تو مجھ سے دنیا کی دولت مانگی گئی, اور جب میرے پاس دنیا کی دولت نہ تھی تو مجھے اس فاسق و فاجر کی جگہ نہ جانے دیا گیا. تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن میں تو جنت میں جانا چاہوں گا, اور جنت میں جانے کے لیے میرے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو میرا کیا بنے. یعنی یہ ان کی سوچ کہ ان چیزوں سے
وہ معاملات سے بھی یہ نکال لیتے,
نصیحت حاصل کرتے تھے,
ان کے پیش نظر وہ معاملات رہتے تھے نا, کہ حمام کا معاملہ بھی آیا تو قیامت یاد آ گئی. کوئی اور اس طرح کے معاملات دیکھ کے بھی قبر قیامت ان کو یاد آ جاتی تھی.
اور یہی جو ابھی جو روایت سوالات بیان کیے کہ اگر یہی انداز اگر ہوتا ہے نا پوچھ گچھ کا کہ یار میں مجھے بتانا ہے کہ عمر کس کام میں صرف کی, جوانی کیسے گزاری, یعنی آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کو کوئی 5 لاکھ روپے دے اوکے بھائی آپ جا کے ذرا حیدرآباد جائیں اور وہاں دکان کھول لیں, اب ہم 5 لاکھ روپے لے کے چلے گئے, ایک سال کے بعد سیٹ نے فون کیا کہ آؤ ذرا بھائی حساب لے کر مجھے ذرا حساب
خرچ کیے,
اب یہ جو پورا سفر ہوگا اس میں ٹینشن کتنا ہوگا کہ یار 5 لاکھ کا حساب دینا ہے مجھے, میں نے اس کے بزنس کا کیا کیا. تو یہ جو دنیا میں ہم آئے تو حدیث بیان کی نا کہ عمر کس کام میں صرف کی, جوانی کیسے گزاری, مال کس طرح کمایا, کس طرح خرچ کیا, اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو اس وقت کا جو ماحول بیان ہو رہا ہے کہ تانبے کی زمین سوا میل پر سورج, ایسی کیفیات میں یہ بیان
ہمارے اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور پڑھا جائے گا. آج ہم غور کرتے ہیں, آج میں بھی اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جب کسی کو عزت اور شہرت ملتی ہے تو کوشش اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری کسی بات کسی لوگوں کے سامنے میں ڈی گریڈ نہ ہو جاؤں.
صحیح,
کسی آپ تقریب میں
ڈر لگتا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہ آ جائے, کوئی لیک نہ ہو جائے, کچھ اس طرح کا کوئی خاما کا ایڈٹ نہ کر دے کوئی. آج کل تو ہر دو نمبریاں بھی ہوتی ہیں, کسی نے کوئی کام نہیں کیا پھر بھی اس کے خلاف
آ گیا وہ.
ٹھیک,
اب لوگ موجود ہیں, اب کوئی شخص آ جائے اور سب کے سامنے اگر مجھے ذلیل کر دے, مجھ سے کہہ دے کہ اتنے پیسے تم نے مجھ سے لیے تھے ابھی تک نہیں دیے, اور اگر وہ بات جھوٹ بھی ہو مگر پھر بھی خوف رہتا ہے,
رسوائی کا ڈر رہتا ہے.
سب کے سامنے اگر اس نے رسوا کر دیا, میں آپ کو صحیح بتاؤں ایسے واقعات میرے پاس ہیں کہ بے عزتی کی اور وہ جس کی بے عزتی کی گئی وہ گھر گئے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, انتقال ہو گیا.
اللہ,
صرف اسی خوف سے کہ یار سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا.
اللہ,
قیامت کے دن جہاں بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ ہوں گے, یعنی ان کے مراتب ہوں گے,
ہمارے ہوں گے نا اولین آخری سب ہوں گے,
انبیاء ہوں گے, صلحاء ہوں گے, صحابہ و تابعین ہوں گے. ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ لوگوں کی باتیں وہاں مخفی نہیں رہیں گی, چھپی ہوئی نہیں رہیں گی, جو باتیں کی نا وہ ظاہر ہو جائیں گی. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, واقعی قیامت کا معاملہ ہے اس پر بہت غور کرنا چاہیے. یہ جو صورتیں بیان کی گئی آج, ان صورتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا.
سورۃ تکویر, سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق.
اللہ اللہ اللہ,
تین صورتیں تیسویں پارے کے. راشد بھائی, اعمال بھی تولے جائیں گے.
جی, اعمال کا بھی حساب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائے گا. لیکن یہاں میں شفاعت مصطفیٰ کی بات کروں گا کہ جہاں گناہگاروں کو اور کفار کو, مجرمین کو, ان ہولناکیوں کی وجہ سے اذیت کا سامنا ہوگا, وہیں پر جو مقربین ہیں اور انبیاء کرام کی جو اتباع کرنے والے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا, میزان عمل پر بھی ان پر رحمت کا معاملہ ہوگا. اور پل صراط کی جو بات کی گئی, پل صراط جو کہ جہنم کی پشت پر نصب ہے, یعنی اس کا بندہ تصور قائم کرے کہ جنت میں جانا ہے, جنت ہمارا قصد اور ارادہ ہے, ہر مومن کی خواہش ہے, لیکن جنت میں جانے کے لیے واحد راستہ پل صراط ہے. اور یہ پل صراط ہے کہاں پر؟ جہنم کے اوپر, جہنم کی پشت پر بنایا گیا ہے. اور جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا شدت اور حرارت والی ہے. امام علیہ سنت اپنے کلام میں ایک نقشہ قائم فرماتے ہیں کہ بیچ میں آگ کا دریا حائل, قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے. اس پل صراط سے بھی گزرنا ہے اور وہاں مجرمین اور کافرین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے. لیکن وہی ہے کہ نیک اعمال جس کے ساتھ ہوں گے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امان میں ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, الصلاۃ علیہ نور علی الصراط, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے.
سبحان,
تو جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل ہے وہاں پر بھی درود پاک پڑھنے والے عاشق رسول کو نور عطا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی ہلاکت خیزیاں جو ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. قرآن میں اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا, علماء نے کتابیں بھی لکھی, بندے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لمحے بھر کے لیے بھی برداشت کر سکے. اور اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے, تو یہ بہت بڑی جرأت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں ہوں.
پل صراط سے کیسے گزر ہوگا؟ مومنین کے لیے کچھ بشارتیں وغیرہ بھی, کچھ دلجوئی کے معاملات بھی ہیں.
جی, یقیناً ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرنا بھی ہے, سوچنا بھی ہے, عمل بھی اچھے کرنے ہیں, لیکن مایوس بھی نہیں ہونا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ وہاں ہوں گے اور یہی امید کی کرن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گناہگاروں کے لیے شفیع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی پل کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو یقین ہے وہ ایسی دھارس دیتا ہے. میں ایک تھوڑا سا واقعہ سنانا چاہوں گا, شاید باپو بھی اس ابراہیم باپو بھی اس محفل میں ہوں. وہ ایک کمال کی ایک اجتماعی ذکر و نعت تھا, ہند میں ہوا تھا, احمد آباد میں, اور وہاں صلاۃ و سلام کے دوران, یہ شب معراج کا اجتماع تھا, میں نہیں بھولتا وہ اجتماع آج تک. تو صلاۃ و سلام کے بعد سب کھڑے ہوئے تھے اور امیر اہل سنت نے دعا شروع کی. امیر اہل سنت ہم ہندوستان میں تھے, اور امیر اہل سنت دعا کرتے کرتے قیامت کا تذکرہ کیا اور اس میں آپ جو ہے نا بہت رکت میں آ گئے. تو اس میں جو ناتواں اسلامی بھائی تھے انہوں نے یہ کلام شروع کر دیا کہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے. اب یقین کریں جو کیفیت بنی تھی اس میں, امیر اللہ سنت نیچے تشریف لے آئے, روتے روتے منچ پہ سب گویا گر گئے آپ, اور پورے مجمع پر ایک رکت تاری تھی. مگر اس سارے کلام کے بعد جو اعلیٰ حضرت کا وہ مکتا پڑا گیا نا, یعنی ہم سوچ رہے تھے کہ امیر اللہ سنت اس کیفیت سے باہر کیسے آئیں گے. تحریک کا ٹائم تھا, آخری وقت چل رہا تھا. یقین کریں جو وہ شعر اس وقت سمجھ آیا نا, اللہ اکبر. اور وہ آپ کے سوال کا جواب بھی, اس لیے مجھے سارا واقعہ یاد آ گیا,
کیوں رضا
کڑتے ہو ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. جب اللہ کی ذات غفار ہے تو انشاءاللہ کام بنے گا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر, اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھیں کہ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, چیخو پکار کا عالم ہوگا, گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی, مگر بریلی کے تاجدار کہتے ہیں گھبرانا کیسا, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے.
کیا مطلب اس کا, کچھ وضاحت دونوں اشعار کی ملا کر ایک ہو جائے.
مطلب یہاں یہی کہنا ہے کہ گھبرانا کیسا, ہم تو وہاں جھوم کر گزریں گے کیونکہ نبی پاک وہاں موجود ہیں, اور ان کی جب صدائے رب سلم ہوگی تو انشاءاللہ سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. تو انشاءاللہ نبی پاک کی رحمت پر, آقا کی کرم نوازی پر یقیناً ہمارا آسرا ہے. اور یہاں بھی دیکھیں نا, کام ایسے کر جائیں, جو بھی راشد بھائی نے بات کی کہ کام ایسے کر کے لائف گزاریں کہ وہاں کرم نوازی ہو جائے, نگاہ پڑ جائے, غلامی میں قبول فرما لے, تو پھر انشاءاللہ ساتھ جنت میں بھی لے جائیں گے.
امین بھائی, کام جنہوں نے کیے ہوں گے انہی پر کرم ہوگا, یا دوسروں کو بھی کوئی شفاعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, شفاعت بھی وہاں پر ہوگی؟
شفاعت کا کانسیپٹ تو بہت وسیع ہے اور بہت ساری روایات, کیونکہ اس میں یہی ہے کہ جو اچھی نیتیں کی ہوں گی ان پہ بھی بشارتیں ہیں کہ ان کو بھی بخشا جائے گا. میں ایک بات یہی سوچ رہا تھا کہ بزرگوں کا جو انداز ہے نا اپنے متعلقین کو سمجھانے کا, یہ بڑا خوبصورت ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بد نگاہی سے نہیں بچ پاتا ہوں, آپ مجھے کوئی علاج دیجئے. تو بزرگ نے کہا کہ بھائی علاج تو میں دے دوں گا, لیکن ایک کام کرنا پڑے گا, یہ دودھ کا پیالہ لو اور بازار کے اس پار جو دوسرے بزرگ ہیں نا ان کو دے کر آ جاؤ, لیکن دیکھو قطرہ گرنا نہیں چاہیے اس کو. تو کہا حضور اگر یہ پیالہ پہنچا دوں گا تو آپ مجھے علاج دے دیں گے؟ ہاں بالکل. تو کہا ٹھیک ہے, لیکن ٹھہرو میں دو آدمی ساتھ کروں گا, اگر ایک قطرہ بھی گرا نا وہ بھرے بازار میں دو جوتے لگائیں گے تم کو.
اچھا.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ پیالہ لے کر چلا اور بڑی احتیاط کے ساتھ چلتے 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 یہ دوسری جگہ پر دے کر آیا, اور خوش خوش دوڑا دوڑا واپس آئے گا, حضرت وہ دودھ کا پیالہ میں نے پہنچا دیا, اب آپ مجھے جلدی سے پہنچائے علاج بتائیں. تو بزرگ نے فرمایا کوئی قطرہ تو نہیں گرا؟ کہا نہیں حضرت, کیسے گرتا, آپ نے جو آدمی رکھے تھے ساتھ
جوتے پڑتے
بازار میں. تو کہا کہ بیٹا بس یہی علاج ہے, یہی علاج ہے کہ تم نے جس طرح سے دودھ سے اپنا نظریں نہیں ہٹائیں,
پورے راستے میں
کہیں نہیں دیکھا, تو بس یہی سمجھ لو کہ اگر آج تم ادھر ادھر دیکھو گے تو قیامت کے دن تمہیں مار پڑے گی.
ایمان کو بچانا ہے,
ایمان کو بچانا ہے, گناہوں سے بچنا ہے تاکہ قیامت کی شرمندگی سے بچیں. اور بڑی مطلب خوش نصیبی ہے ان کو کہ جو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے ہیں. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہیں پر دعاؤں میں, توبہ استغفار میں الحمدللہ ان کو اچھی زندگی گزارنے کا
بڑی دھارت ہے. آج ایک حدیث شریف پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
اچھا.
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟
سبحان,
کیا بات.
تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں کی, مگر میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں. فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے یہ سننے کے بعد جیسی خوشی مجھے اس دن ہونے سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی.
ان کو بھی دھارت بن گئی کہ میں بھی سرکار کے ساتھ ہوں گا.
دیکھیں اس وقت نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کیا سنائے نا یا کچھ
ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کر بلاتے
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.